أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فأزلهما الشيطان پھر کھسلایا ان دونوں کو شیطان نے عنہا اس سے فأخرجهما پھر نکالا ان دونوں کو مما اس چیز سے کانا فیہ تھے وہ بیچ اس کے وَقُلْنَا بِتُو اور کہا ہم نے اتر جاؤ تم بعض تمہارے واسطے بعض کے دشمن ہوں گے وَلَكُمْ اور واسطے تمہارے فِي الْأَرْضِ بھی زمین کے مُسْتَقَرٌ ٹھکانہ ہوگا وَمَتَاعٌ اور نفع إِلَى حِين ایک وقت مقرر تک فَتَلَقَّى آدَمُ ارسیکِ آدم نے مِن رَبِّهِ اپنے رب سے کلماتن چند کلمے فَتَابَ عَلَيْهِ پھر لوٹا وہ اوپر اس کے انہو ہوا التواب الرحیم بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان قلنا بیتو کہا ہم نے اتر جاؤ تم منہا اس سے جمیعاً سب فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ پس اگر آئے تمہارے پاس منی ہدن میری طرف سے ہدایت فَمَن تَبِعَ هُدَايَ پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ پس نہ خوف ہوگا اوپر ان کے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمگین ہوں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو اولئک اصحاب النار یہی لوگ ساتھی ہیں آگ کے ہم فیہا خالدون وہ بیچ اس کے ہمیشہ رہیں گے فأزلهما الشیطان پھر پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے عنہا اس سے اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو منع فرمایا یہ درخت اس کا پھل مت کھاؤ یوں نہیں فرمایا کہ اس کا پھل نہ کھاؤ لا تاکلوا ثمرته یوں نہیں فرمایا بلکہ فرمایا لا تقربا کھانا تو دور کی بات اس کے قریب بھی مت جاؤ وقت گزر گیا شیطان نے دونوں کو پھسلا دیا اب یہ پھسلنا اس کے بارے میں چند باتیں عصمت انبیاء علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں ذہن کے اندر رکھ لیجئے کیونکہ بہت سارے فرقے دنیا کے اندر ایسے پیدا ہو گئے کہ جو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی گناہ کرتے رہے پھر خصوصاً یہود و نصارہ نے اپنے اپنے نبیوں کے بارے میں ایسی گندی باتیں پھیلائیں کہ ایک ایمان والا آدمی ان باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا پھر یہود و نصارہ کے بعد اس امت کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ آئے کہ جو کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام گناہ کرتے رہتے ہیں انسان ہونے کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام گناہ کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے کچھ اردو کی تفسیریں لکھ ماری اس میں بھی انہوں نے لکھا موسیٰ علیہ السلام سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا لیکن اہل السنت والجماعت سب کا متفقہ فیصلہ ہے ائمہ دین محدثین مفسرین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صغیر گناہ سے کبیر گناہ سے پاک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معصوم بنا دیتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو گناہ کی طرف جانے نہیں دیتے باقی حضرت آدم علیہ السلام سے جو ذلت ہو گئی اس کو عربی میں کہتے ہیں ذلت اور ذلت کا معنی ہوتا ہے پھسلنا कि जिस तरह एक आदमी चलते हुए कीचड़ के अंदर चल रहा है उसका पांव थोड़ा सा फिसल गया इसको कहते हैं जल्लत और एक है फिसल करके बिल्कुल गिर जाना अंबिया अलैहिमुस्सलात वस्सलाम उनसे जल्लत तो होती है खिलाफ औला काम तो होता है कि ये काम बेहतर नहीं है लغزش है اور پھر قانون اللہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اس لغزش کے اوپر باقی نہیں رکھتے فوراً اللہ اپنے نبی کو متنبہ کر دیتے ہیں کہ میرے پیغمبر یہ کام آپ کی شان کے لائق نہیں تھا اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے تین سوال کیے اصحاب کاف کون ذل قرنین کون روح کیا ہے آپ نے جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر کے روح کے بارے میں تو بتلا دیا لیکن دوسری دو باتیں ذل قرنین کون تھا اصحاب کاف کون تھے کتنے تھے ان کا کیا واقعہ ہوا آپ نے فرمایا میں کل بتا دوں گا کیونکہ آپ عالم الغیب تو نہیں تھے غیب جاننے والا صرف ایک اللہ ہے مخلوق میں نہ کوئی نبی غیب جانتا ہے نہ کوئی ولی غیب جانتا ہے عالم الغیب صرف ایک اللہ کی ذات ہے آپ نے فرمایا میں کل بتا دوں گا 18 دن وہی بند رہی 18 دن کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام وہی لے کے آئے آپ نے فرمایا کہ آپ اتنے دن آئے کیوں نہیں جبرائیل امین علیہ السلام نے ایک تو یہ جواب دیا ما نتنزل الا بامر ربک کہ جی ہم اللہ کے حکم کے سوا آسمان سے زمین کی طرف اتر سکتے ہی نہیں جب تک اللہ اجازت نہ دے اور اتنے دنوں تک اللہ نے اجازت نہیں دی تو میں نہیں آ سکا اب اللہ کا پیغام سنایا لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله میرے پیارے پیغمبر یوں مت کہا کریں کہ میں یہ کام کل کروں گا یوں کہا کریں انشاءاللہ میں یہ کام کل کروں گا اب یہ معمولی جیسی لغزش ہے ذلت ہے اور اس پر اللہ نے فوراً اپنے نبی کو متنبہ کر دیا معمولی جیسی بات ہے فوراً متنبہ کر دیا कि जी आप इंशाल्लाह मैं ये काम यूं करूंगा यूं कहा करें कानून बतला दिया कि अंबिया अलैहिस्सलाम से अगर जल्लत हो जाए लغزش हो जाए अल्लाह ताला उस जल्लत पर लغزش पर नबी को बरकरार नहीं रखता दूसरी बात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो कुछ सरजद हुआ ये भी अल्लाह की मोहब्बत के अंदर हुआ کیونکہ قرآن مجید نے دوسرے مقام پر کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ ابلیس نے قسمیں کھائیں بڑی قسمیں کھائیں اور کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں کہ جی چلو سجدہ نہیں کیا تمہاری دل شکنی ہوئی اب میں تمہاری خیر خواہی کر کے تمہاری دل جوئی کرنا چاہتا ہوں اصل میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے نکال کر کے زمین پر بھیجنا چاہتے ہیں اس لیے اللہ نے منع فرما دیا کہ پھل مت کھاؤ اور میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں سورۃ طہٰ کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے اس کو بیان فرمایا سورۃ مریم کے اندر تقریباً حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ قرآن نے تقریباً 17 جگہوں کے اندر بیان کیا 17 جگہوں کے اندر کہیں مختصر کہیں طویل ابلیس نے قسمیں کھا کھا کر کے ان کو پھسلایا اور ان سے وہ لغزش ہو گئی پھر ابلیس نے ایک دھوکہ یہ دیا کہ جی اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اس درخت کی قسم ہی مت کھاؤ بلکہ مراد یہ یہ سامنے جو درخت ہے اس سے منع کیا کہ اس میں سے اس کا پھل مت کھاؤ حضرت آدم علیہ السلام سے نے وہ پھل تو کھا لیا حضرت آدم نے وہ پھل تو کھا لیا جب اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی مفسرین کہتے ہیں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام 200 سال تک روتے رہے دوسرے قول کے مطابق 300 سال تک روتے رہے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا شرم کی وجہ سے کہ میرے اللہ نے مجھے منع فرمایا تھا اور مجھ سے یہ لغزش ہو گئی اب میں کیسے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھوں اللہ نے حضرت آدم کے دل کے اندر چند کلمے القا کر دیئے کہ آدم جب تو اتنا پریشان ہو گیا پشیمان ہو گیا اب یہ کلمے پڑھنا تیرا کام اور تیری توبہ قبول کرنا میرا کام ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ سورة اعراف کے اندر یہ کلمے اللہ نے بتا دیئے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمے پڑھے اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ ذلت ان کی وہ لغزش معاف فرما دی اور پھر پہلے ہی ان مراتب پہ اللہ نے ان کو فائز کر دیا پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اس ذلت یا باقی انبیاء علیہ السلام سے اس طرح کی اگر لغزش ہو جائے اس کو گناہ نہیں کہا جاتا کیونکہ گناہ عصیان اس کو کہا جاتا ہے کہ بل ارادہ جان بوجھ کر کے حکم دینے والے کے حکم کی مخالفت کی جائے بالقصد بل ارادہ اس کو کہتے ہیں معصیت گناہ اور انبیاء علیہ السلام سے جو کچھ ہوا ہے یہ بل ارادہ نہیں غیر ارادی طور پر یہ کام ان سے ہو گیا اس لیے اس کو ذلت تو کہیں گے لیکن اس کو گناہ سے تعبیر نہیں کیا جائے گا پھر بعض علماء اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ دیکھو ایک ہے انسان کی آنکھ ایک ہے انسان کے پاؤں کی ایڑی انسان کی آنکھ میں معمولی جیسی چیز گر جائے پڑ جائے بال اگر آنکھ میں پڑ جائے تو انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن پیر کی ایڑی میں اگر بڑی لکڑ بھی لگ جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی یہی حال ہے کہ عام انسان گناہ کرتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن ان کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی اور انبیاء علیہ السلام تو چونکہ عصمت کی آنکھ ہیں معمولی جیسی لغزش ہو گئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ اللہ کے حکم کی حکم عدولی ہو گئی باقی تفصیل بعد میں پھر بھی آتی رہے گی لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہر قسم کے گناہ سے صغیرے گناہ سے کبیرے گناہ سے پاک ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں ان سے اگر کوئی بات اس طرح کی سرزد ہو جائے اس کو ذلت سے تعبیر کیا جائے گا لغزش سے تعبیر کیا جائے گا اس کو گناہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی خود حفاظت کرتے ہیں تو جب اللہ خود حفاظت کرتے ہیں تو اللہ کی حفاظت اتنی ناقص تو نہیں ہوگی معاذ اللہ کہ وہ نبی معاذ اللہ گناہ کرنا شروع کر دیں پھر اگر نبیوں کو بھی یہ کہا جائے کہ نبی بھی گناہ کرتے ہیں تو پھر نبی امت کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے نمونہ وہی ہوتا ہے جو خود گناہ سے بچے اور دوسروں کو گناہ سے روکے وہ نمونہ ہوتا ہے لیکن اگر خود گناہ کرتا رہے دوسروں کو کیسے روکے گا انبیاء علیہ السلام سے یہ ذلت یہ لغزش ہو گئی اور ایک قرات کے اندر آتا ہے فَأَزَالَهُمَ الشَّيْطَانُ ایک قرات ازالہ ہے ازالہ پھسلا دیا ازالہ ہٹا دیا شیطان نے ان کو اس سے ہٹا دیا اب کس طرح ہٹایا اس میں بعض لوگوں بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ جنت کے دروازے پر جو خازن تھے چوکیدار تھے ان خازنین کے اندر ایک سانپ بھی تھا اور سانپ اور ابلیس کی دوستی تھی سانپ کے منہ کے اندر داخل ہوا لیکن یہ کمزور جیسی باتیں ہیں بعض مفسرین نے یوں کہا کہ اصل میں ابلیس جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا اور وہاں سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بلا کر کے کہا کہ جی میں تو چلو نکل گیا میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں کہ اگر تم جنت میں رہنا چاہتے ہو تو یہ پھل کھاؤ کیونکہ اللہ تمہیں جنت سے نکالنا چاہتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ کا قرب چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے اس لیے غیر ارادی طور پر ان سے وہ غلطی اور لفظ سرزد ہو گئی فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ نکالا ان دونوں کو مما اس چیز سے کا نافیے تھے وہ بیچ اس کے کہ جس جنت کے اندر وہ تھے اس جنت سے اور یا جن انعامات کے اندر وہ تھے ان انعامات سے نکال دیا جب لغزش ہو گئی قلنا بیتو ہم نے کہا اتر جاؤ تم آدم تو بھی تیری بیوی بھی اور آئندہ آنے والی اولاد ابو البشر اور ام البشر حضرت آدم کا لقب تھا ابو البشر سارے انسانوں کے باپ اور اما حوا کا لقب تھا ام البشر سارے انسانوں کی ماں تم سارے اتر جاؤ زمین پر چونکہ ویسے بھی حضرت آدم کی خلقت حضرت آدم کی پیدائش تھی ہی زمین کے لیے انی جاعلن فی الارض خلیفہ میں تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بناؤں گا جنت کے لیے خلیفہ نہیں ہے دنیا کے لیے خلیفہ ہے کہ دنیا کے اندر میرے احکام جاری کرے گا جب تم دنیا میں جاؤ گے وہاں کھانا بھی ہوگا پینا بھی ہوگا نفسانی خواہشات بھی ہوں گی بعضکم لبعض عدو وہاں حسد بھی ہوگا بغض بھی ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی بھی ہوگی آدم تیری اولاد کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ اور یہ نہیں ہے کہ ابدالآباد تم زمین میں رہو گے نہیں ہر انسان کے لیے ایک ٹھکانہ ہے ایک وقت مقرر ہے پائے وہ 60 سال ہے پائے وہ 100 سال ہے ایک وقت مقرر تک اس نے زمین میں رہنا ہے اس کے بعد وہ مرے گا مرنے کے بعد پھر وہ اللہ کے پاس پہنچ جائے گا مستقر و متاع الی حین فتلقى آدم پھر سیکھے آدم نے اپنے رب سے کلمات چند کلمے فتاب علی پھر لوٹا اللہ اوپر اس کے حضرت آدم کے دل میں اللہ نے وہ کلمے خود القا کر دیے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یہ کلمے اللہ نے حضرت آدم کے دل کے اندر القا کر دیے پڑھتے رہے حضرت آدم بھی پڑھتے رہے اما حوا بھی پڑھتی رہی لیکن ذکر صرف آدم کا ہے کیونکہ اما حوا بتبع آ گئی کیونکہ مرد اصل اور قرآن مجید کے اندر عموماً مرد کا ذکر ہے عورتوں کو بتبع چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ عورتیں مردوں کے تابع ہیں فتاب علی اللہ لوٹے حضرت آدم پر ان کی توبہ قبول کی پھر وہی پہلے والے مراتب دے دیے انہو ہو التواب الرحیم بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان قلنا بیتو دوبارہ تاکید کے طور پر کہ یوں نہ سمجھو کہ توبہ قبول ہونے کے بعد اب پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا نہ منسوخ نہیں ہے جس طرح پہلے کہا کہ اتر جاؤ تم زمین کے اندر اتر جاؤ اے بیتو منا جمیعن اب وہ حکم منسوخ نہیں اب بھی وہی حکم کہ تم نے رہنا ہے زمین کے اندر قُلْنَا بِتُو مِنْهَا جَمِيعًا وَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت کہ جب دنیا کے اندر تم جاؤ گے تو وہاں تمہاری رہنمائی کے لیے انبیاء بھی آئیں گے کتابیں بھی آئیں گی کتنے انبیاء آئیں گے کتنے انبیاء آئیں گے حدیث میں فرمایا دو حدیثوں بخاری کے اندر حدیثیں آتی ہیں صحابی نے عرض کی وہ ابن حبان کے اندر حدیثیں آتی ہیں صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول دنیا میں کتنے انبیاء آئے فرمایا 124,000 اور جی سب سے پہلا نبی اور رسول کون فرمایا آدم یہ سب سے پہلے اور جی آخر کون آخر محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان میں رسول کتنے ہیں یہ 313 رسول ہیں 124,000 میں سے 313 رسول ہیں باقی سارے نبی ہیں کیونکہ رسول کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت نبی کے اور آسان جیسی مثال موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نبی تو ہیں لیکن وہ رسول نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں رسول کا مرتبہ زیادہ ہے بنسبت نبی کے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی بعض لوگ یہ غلط فہمی پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے لیکن یہ بات غلط ہے کئی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے اور وہ اپنی اولاد کے لیے اللہ نے ابتدائی طور پر مبعوث فرمائے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں گے اللہ کے احکام کے مطابق قُلْنَا بِتُو مِنْهَا جَمِيعًا وَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا پس اگر آئی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ جس نے پیروی کی میری ہدایت کی انبیاء آئیں گے کتابیں آئیں گی جس نے میری ہدایت کی اتباع کی میری ہدایت کے پیچھے چل پڑا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ نہ خوف ہوگا اوپر ان کے نہ وہ غمگین ہوں گے کہ قیامت کے دن ان پر کوئی خوف مسلط نہیں کیا جائے گا کہ جس کو خوف محیط کہا جاتا ہے ایسے خوف تو ہوگا انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے کیونکہ قیامت کا دن ہوگا انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایک ہے خوف مجرمانہ ایک ہے خوف ادب کا کہ دیکھو بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے لیکن یہ خوف ادب کا ہے اور مجرم حاکم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ خوف ہے لیکن وہ خوف مجرمانہ ہے ایک خوف ادب کا ہے ایک خوف جرم کا ہے وہاں اللہ کے ان نیک بندوں پر خوف مجرمانہ طاری نہیں ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی پہلی زندگی پر غم ہوگا کہ کاش ہم یوں کر لیتے کاش ہم یوں کر لیتے انسان پشیمان تو ہوتا ہے کاش ہم نماز پڑھ لیتے کاش ہم نیکی کے کام کر لیتے لیکن بعض اوقات انسان کی ندامت ایسے وقت میں ہوتی ہے کہ انسان کے حق میں مفید نہیں ہوتی انسان کو ندامت کا اظہار کرنا چاہیے اس وقت جب کہ یہ تندرست ہے صحت مند ہے طاقتور ہے اللہ کے سامنے پشیمانی کا اظہار کرے کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا یا اللہ نیکی میں نہیں کر سکا یا اللہ مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے دے ان کے بالمقابل والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو اولئک اصحاب النار یہی لوگ ساتھی ہیں آگ کے ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کا قانون قیامت تک یہی رہے گا کہ جو مومن متقی اللہ کا فرما بردار ہوگا وہ تو جنت میں ہوگا اور قیامت تک قانون یہ ہوگا کہ جو کافر ہوگا جھٹلانے والا ہوگا اس کے لیے جہنم ہوگا اور جہنم کے اندر ان کو ہمیشہ رہنا پڑے گا اللہ سے الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم إنا نسألك العفو والعافية بنا لا تجھے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه